الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين حضرات محترم ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے نیکیوں کا موسم بہار سایہ فگن ہوا چاہتا ہے اور اس ماہ مبارک کی برکات سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے اس ماہ مبارک کی عظمت کو ذہنوں میں تازہ کیا جائے اور برکتوں والے مہینے کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کے لیے خود کو آمادہ عمل کیا جائے بلکہ عزم کیا جائے کہ اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے وہ جو کسی نے کہا کہ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز جس نے پھر بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان اگر مناسب ذہنی تیاری نہیں ہوگی تو ماہ مبارک کی برکات سے کما حقہ فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہوگا ہمارے ہاں بزنس کمیونٹی بھی بڑی تیاری کر رہی ہوتی ہے ماہ رمضان کی خاص طور پر جو گارمنٹس کے انڈسٹری سے متعلق ہے انہیں معلوم ہے سیزن ہے اور اس سیزن کے لیے جتنی وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا کھجور کے بیوپاری جس تیاری میں ہوتے ہیں یہ ایک عام قاعدہ ہے اور اگر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے ہیں آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے رمضان آ جائے گا کر لیں گے تو پھر سب کو پتا ہے کہ وہ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے لہذا بہت پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے ذہنی تیاری یہ انسان کی ضرورت ہے اور اگر غفلت اور لاپرواہی میں انسان قیمتی اوقات کو ضائع کر بیٹھے تو آخر میں کفے افسوس ملتا ہے ملتا رہتا ہے والد محترم رحمہ اللہ اس حوالے سے وہ شعر سنایا کرتے تھے کہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول اب کے بھی دن بہار کے ہی وہیں گزر گئے اگر پہلے سے تیاری نہیں ہے اور اس کے لیے کمر کسی ہوئی نہیں ہے تو وہ تو بڑی تیزی سے گزرتا ہے رمضان شروع میں لگتا ہے پہاڑ ہے جب گزرنے پہ آتا ہے تو جیسے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شعبان کے آخری روز ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور ہمارا معمول ہے کہ ہم ہر سال ماہ رمضان کی آمد سے قبل اس کا اعادہ کرتے ہیں کیونکہ ذہنی تیاری کے حوالے سے وہ ایک اکسیر ہے بہت ہی اہم ہے بہت مؤثر ہے یہ خطبہ جو ہے اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اپنی کتاب میں حدیث کی کتاب میں اور اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان حضرت سلمان فارسی فرما رہے ہیں کہ ہم سے خطاب فرمایا اللہ کے رسول نے شعبان کے آخری روز، آج بھی ہم تقریباً اسی جگہ کھڑے ہیں، شعبان کا اینڈ ہو رہا ہے، امکان اگرچہ کم ہے لیکن بہرحال آج بھی روزہ ہو سکتا، تراوی ہو سکتی ہے بعض حوالوں سے، تو بالکل اینڈ پر ہم کھڑے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شعبان کے آخری روز خطبہ ارشاد فرمایا تھا. فقال یا ایھا الناس قد اضل لکم شہر عظیم، فرمایا کہ اے لوگو تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے ایک بڑی عظمت والا مہینہ. رمضان کے بارے میں پہلا لفظ آیا شہر عظیم، عظیم مہینہ، عظمتوں والا مہینہ. شہر مبارک، اور وہ مہینہ جو بہت بابرکت ہے، عظمت بھی اس کی بہت ہے اور برکت بھی بہت ہے. اور خاص طور پر عظمت کیوں ہے، وہ بات جو ہے وہ قرآن مجید میں آئی ہے کہ اس مہینے کی عظمت کا اصل سبب کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ العظیم ہے، اس کا کلام بھی جو ہے اس کی صفت ہے. اور اصل عظمت اسی وجہ سے ہے کہ قرآن نازل ہوا. روزے کی عبادت کو اس مہینے میں فرض کیا گیا ہے، لیکن عظمت کا اصل سبب نزول قرآن ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جس رات قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں کے عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے. اس ایک رات میں عبادت کرنا، وہ رات عظمت کی کیوں، عظمت والی کیوں قرار پائی؟ اس رات میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا، یا جو ہے سماع دنیا تک اس کا جو پہلا نزول جو ہوا ہے لوح محفوظ سے. یہ دونوں روایات موجود ہیں کہ سماع دنیا سے اور سماع دنیا تک آیا ہے لوح محفوظ سے، یہ پہلا اس کا سٹیپ تھا نزول کا. اور پھر دوسرا جو ہے سٹیپ ہے وہ سماع دنیا سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حضور پہلی وحی نازل ہوئی ہے. تو بہرحال اس رات کی عظمت کا سبب بھی قرآن ہے، اور اس مہینے کی عظمت کا سبب بھی قرآن ہے. شہر عظیم بہت عظمت والا مہینہ ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ. شہر مبارک بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس برکت کی تفصیل آگے آ جائے گی. ہر نیکی کا اجر و ثواب کم از کم 70 گنا زیادہ، تفصیل آگے آ رہی ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بھی حوالہ دے دیا کہ کتنی برکت والا، کتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں وہ ایک رات بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کے روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، عاقل بالغ جو بھی کہا جاتا ہے، جو مکلف ہے اس پر فرض ہے. بلکہ یہ روزے کی عبادت وہ ہے کہ جو ارکان اسلام میں شامل ہے، جو 5 ارکان اسلام آپ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکات. فرض چیزیں تو اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ وہ ہے کہ جو وہ فریضہ ہے جو ارکان اسلام میں شامل ہے. اس کی اہمیت اتنی ہے کہ بنیادی ستون ہے اسلام کا، رکن اسلام. یعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور جو اس مہینے کی راتوں میں قیام ہے، یعنی قیام مع القرآن. قیام کا مفہوم جب بھی حدیث میں آتا ہے تو وہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ رات کے وقت نماز میں قرآن پڑھنا زیادہ سے زیادہ. قیام اللیل قیام اللیل کا جو حکم ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں جو بنیادی بات کیا تھی کہ ورتل القرآن ترتیلا، نصف شب، ایک تہائی شب، دو تہائی شب جاگ کر کرنا کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا ہے ترتیل کے ساتھ، اور اس کی اعلیٰ ترین شکل یہ ہے کہ نوافل میں پڑھا جائے. تو قیام اللیل ہی تطوع، اس رات ماہ مبارک کی راتوں میں قیام، قرآن کے ساتھ جاگنا، پڑھنا، سمجھنا، جاگنا، اس کو نفلی عبادت قرار دیا ہے. تطوع، لیکن جعلا کا لفظ جو ساتھ آ گیا تو نفلی عبادتوں میں اس کا ایک خاص مقام ہے. ویسے تو پورے سال بھی نفل ہے قیام اللیل، تہجد کی نماز، لیکن اس ماہ مبارک میں اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس کا خاص اہتمام سے ذکر ہو رہا ہے. اور بعض احادیث سے معلوم ہو رہا ہے جو انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ یہ دونوں پروگرام جو ہے رمضان کے پیرلل ہیں، دن کا روزہ، رات کا قیام. اور کئی احادیث میں ان کو بالکل اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام ہے مع القرآن، یہ ہے اس مہینے کی اصل عبادت. لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت کو فرض قرار دیا اور قیام اللیل کو فرض نہیں رکھا، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن اس ماہ کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر راتوں کو جاگ کر قرآن کے ساتھ جاگو گے تو اصل میں صحیح استفادہ تب ہی ہوگا، بھرپور فائدہ تب ہی حاصل ہوگا. فرمایا من تقرب فیہ بقصدۃ من الخیر، جس کسی شخص نے کسی نیکی کے کام کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہا اس مہینے میں، یعنی کوئی ایسی عبادت کر رہا ہے یا کوئی ایسی نیکی کر رہا ہے جو نفل کے درجے میں ہے، تو فرمایا کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس شخص نے سال کے دوسرے مہینوں میں ایک فرض ادا کیا ہو. نفل اور فرض کا جو فرق ہے، اور جو فرض کی جو اس کے اندر جو اجر و ثواب ہے وہ غیر معمولی ہے، تو اب ریشو یہ بن گئی کہ نفل کام جو کر رہے ہیں، نفلی عبادت کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام جو نفل کے درجے کا ہے، خیر کا کام کر رہے ہیں، اس کا ثواب اس مہینے میں فرض کی ادائیگی کے برابر ہے. اور فرمایا ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سوا، اور جو کسی نے اس ماہ مبارک میں کوئی فرض ادا کیا ہے، دینی فرائض میں سے کوئی فرض ادا کیا، گویا اس شخص نے گویا کہ 70 فرائض سر انجام دیے. اب اس حساب سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اگرچہ اللہ کے ہاں معاملات بے حساب ہوتے ہیں، لیکن آئیڈیا دینے کے لیے کہ گویا ہر نیک عمل کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں، سال کے بقیہ 11 مہینوں کے مقابلے میں، ماہ رمضان میں اس نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یا آج کی اصطلاح میں استعمال کریں جو بازاری اصطلاح ہے یا عوامی اصطلاح ہے، کہ نیکیوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے. ہر عمل کا اجر و ثواب 70 گنا زیادہ ہے ہر نیکی کا. فرمایا وہو شہر الصبر، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے، صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکنا، برداشت کرنا، بھوک پیاس اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، شہوت اس کے حوالے سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا. تو یہ اصل مہینہ صبر کا ہے، یعنی صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے. وَصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر وہ شے ہے کہ جس کا اجر و ثواب پھر جنت ہی ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات اہل جنت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ انہیں جنت جو ملے گی ان کے صبر کی وجہ سے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، سورہ فرقان میں، وہ جو عباد الرحمن ہیں جن کا اللہ کی نگاہ میں بڑا اونچا مقام ہے، اللہ کے بندے، واقعی بندے، انہیں جنت میں جو نعمتیں اور بالا خانے عطا ہوں گے وہ ان کے صبر کی وجہ سے ہے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، سورہ مومنون میں اہل جنت کے لیے فرمایا کہ ہم ان کو بدلہ دیں گے، میں ان کو بدلہ دوں گا جنت کا، کس کے عوض؟ ان کے صبر کی وجہ سے. اور صبر ہمارے دین کی بڑی جامع اصطلاح ہے، اور ایک اعتبار سے پورا دین اس کے اندر سمٹ جاتا ہے. ہمارے ہاں تو ایک تصور ہے نا صبر کا، کہ کوئی مشکل آ پڑی، تکلیف آ گئی، اس کو جھیل لیا، جزا فضا نہیں کی، برداشت کر لیا، تو یہ صبر ہے. نہیں، صبر کا مفہوم اس سے بہت زیادہ وسیع ہے. صبر عن المعصیہ، ایک صبر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو روکے گناہوں سے، یہ بھی صبر ہے. ٹیمپٹیشنز ہیں، گناہ کے مواقع ہیں، اور انسان کا نفس بھی اس طرف اکسا رہا ہے. نفس تو اکساتا ہے برائی کی طرف، ان نفس لاماراتم بالسوء. اب انسان جو ہے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے. معصیت سے رکنا یہ صبر کا حصہ ہے. صبر عن الطاعۃ، بندگی اور بندگی کے جو بھی مظاہر ہیں ان پر کاربند رہنا، پابندی اختیار کرنا، پانچ وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں پڑھنا، اس کے لیے اچھی خاصی ہمت چاہیے. صبر باقی چیزوں کو نظر انداز کر کے اس کو جو ہے تھامنا ہے، تو یہ بھی ایک صبر ہے کہ نیکی کے کاموں پر جازم رہنا، اور پابندی سے جو ہے وہ دینی تقاضے اپنے پورے کرتے رہنا، اس کے لیے بھی آپ کو صبر اور ثبات چاہیے، استقامت چاہیے، تو یہ بھی صبر کا حصہ ہے. اور پھر تیسرا صبر وہ ہے کہ صبر فی الباساء والضراء، کہ مشکل میں، تکلیف میں، بیماری میں، اس حال میں بھی صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا، جزا فضا نہ کرنا، اور جو ہے وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی، رب رہنا اور شاکر رہنا، یہ ہے تیسرا صبر. تو گویا پورا دین بھی اس لفظ صبر کے اندر آ گیا، سمٹ گیا. وہ ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. وہ صبر ثواب الجنہ، اور صبر وہ شے ہے کہ جس کا اجر ثواب جنت کی ہے. واقعی انسان زندگی کے ہر معاملے میں صبر پر کاربند رہے، جازم رہے، تو پھر اس کا اجر ثواب جنت. اور صبر کیسے ہے؟ صبر کا مہینہ وہ آپ سب کو معلوم ہی ہے، ہمیں رکنا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، پابندی ہے، اس پابندی کو حلال چیزوں کے استعمال سے بھی پابندی ہے، اس پر رکنا، قائم رہنا. وہ شہر المواسات، فرمائے یہ باہمی غم گساری کا مہینہ ہے. غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، اور شہروں میں تو زیادہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو تین وقت کی روٹی جو ہے ان کا معمول ہے، کبھی فاقہ آیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ فاقہ کبھی موقع اس کا آیا نہیں. لیکن جب روزہ رکھتا ہے ایک شخص، اور پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے اور پیاس کیا ہے، تو پھر اسے ان غریبوں کے جو نادار ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو دو وقت کی روٹی کے محتاج ہیں، پھر ان کا خیال آتا ہے کہ ان پر کیا گزرتی ہوگی، ان کے بچوں پر کیا گزرتی ہوگی. تو ایک طریقے سے پھر ہمدردی کے جذبات جنم لیتے ہیں جب انسان خود روزے سے ہوتا ہے. تو شہر المواسات، یہ مہینہ جو ہے باہم ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. عام دنیاوی پیمانوں سے ہم اگر کیلکولیٹ کریں گے تو ہم سوچتے ہیں کہ روزے میں بہرحال قوت کار کم ہوگی، آدمی جلدی نڈھال ہو جائے گا، تو پھر پروڈکشن کم ہوگی، آمدنی گھٹے گی، دنیاوی کیلکولیشن کریں گے تو لازمن اسی نتیجے پر پہنچیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیمانے کچھ اور ہیں. اللہ کے رسول نے جب یہ فرما دیا کہ بندہ مومن جو واقعی بندہ مومن ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا, ہوتا ہے, اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہوتا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ رزق تمہیں وہاں سے دیتا ہے جہاں سے تمہیں سام گمان بھی نہیں ہوتا. ایسے ایسے رستے کھولتا ہے وہ محتاج نہیں ہے ان جو دنیاوی اصول اور قواعد ہیں اور کاز افیکٹ ریلیشن ہے, اس سے اوپر ہے. تو یقین رکھو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں اگر روزہ رکھوں گا تو قوت کار میں کمی ہوگی, پھر فاقہ آئے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. اللہ پر یقین رکھے گا اور یقین رکھ کر یہ کرے گا تو یقیناً وہ دیکھے گا کہ واقعی اللہ نے کیا ہے, اور اگر پہلے سے شکوک و شبہات ہوں تو پھر معاملہ مختلف ہے. من فطر فیہ صائماً, جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے گا, کان لہ مغفرۃ لذنوبہ, اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. وعتق رقبتہ من النار, اور اس کی گردن کو جہنم سے چھٹکارا دلانے کا موجب بنے گا اس کا یہ عمل. یعنی کسی روزے دار کو اپنے ہاں بلا کر افطار کروانا, اس کے لیے افطاری کا اہتمام کرنا, یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. کتنا ہے اجر و ثواب؟ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ, جس نے روزہ افطار کروایا اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ روزے دار کا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے دار کے اجر میں سے کچھ کٹوتی کر کے اور روزہ افطار کروانے والے کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. نہیں, من غیر ان ينتقص من اجره شيء, بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو, اس کا اجر پورا محفوظ ہے, اتنا ہی اجر اس کو بھی مل جائے گا اضافی طور پر جو روزہ افطار کروا رہا ہے. اب اس میں جو جیسے فرمایا تھا نا کہ یہ باہمی غم گساری اور ہمدردی کا مہینہ ہے, تو سب سے زیادہ قابل ترجیح لوگ وہ ہیں کہ جو غربا کے طبقے سے ہیں, دو وقت کی روٹی انہیں میسر نہیں آتی پیٹ بھر کر, ایسے لوگوں کو بلا کر افطار کروایا جائے, ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار کیا جائے. یہ ہے غم گساری کا اصل تقاضا اور سب سے ٹاپ کام یہ. یہ جو ہمارے ہاں افطار پارٹی ہے اس کے اندر بھی بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی اجر و ثواب سے بالکل خالی ہے, لیکن یہ کچھ فیشن سا بن گیا ہے, کچھ ٹرینڈ سیٹ ہو گئے ہیں, اور وہ ایک کھاتے پیتے لوگوں کا ہی ایک خاص کلب سا بن جاتا ہے کہ جو روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے, وہ لوگ اپنا کریں, لیکن غم گساری کا مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ترجیح دی جائے غریبوں کو, یتیموں کو, مساکین کو, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا اجر پھر بہت زیادہ ہوگا. یہاں یہ تو بات آ گئی کہ روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر مل جائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے, لیکن خود روزہ رکھنا جو ہے جس کا اجر و ثواب کتنا ہے, یہ ایک سوال رہتا ہے. یہ ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے, اس میں نہیں ہے, وہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ خود روزہ رکھنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے. یعنی فرض تو ہے ہی ہے, لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے. ایک حدیث میں اس کا تذکرہ ہے, وہ حدیث بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم. اب اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں بیچ میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روزے دار کو, روزہ کھلوانے والے کو بھی وہی ثواب ملے گا جو روزہ رکھنے والے کا ہے, تو ہم خاموش نہ رہ سکے. ہم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا ما یجد ما یفطر به الصائم, ہم میں سے ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو بلا کر افطار کروائے اور اس کو جو ہے کھلا پلا سکے. حضرت سلمان فارسی بھی درویش صحابہ میں سے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے وہ تو ویسے بھی کئی کئی دن جو ہے بھوکے پیاسے رہتے تھے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو انہیں احساس ہوا کہ یہ ہم اس اجر و ثواب سے محروم رہ گئے، روزہ افطار کروانا اس کا بہت اجر و ثواب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، تو اس ثواب سے تو ہم محروم رہ گئے، ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے، نہیں سا کلنا ما یجد ما یفطر به صائم۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اور یہاں یہ بھی بات نوٹ کر لیجئے کہ صحابہ کو کن چیزوں کی فکر رہتی تھی، کہ ہمارے پاس نیکی کمانے کے مواقع کم ہیں، دوسرے کے پاس زیادہ ہیں، اس پر تشویش ہوتی تھی، یہ نہیں ہے کہ کسی کو دنیا میں زیادہ مل گیا کسی کو کم مل گیا، وہ اللہ کے فیصلے پر قانع ہیں، سر تسلیم خم ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر کبھی شکایت نہیں کی کہ کیوں کچھ لوگوں کو زیادہ مل جاتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کم ہیں، نو، دنیا دار الامتحان ہے، بلکہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جس کو زیادہ دنیا ملی ہے اس کا امتحان زیادہ سخت ہے، اس کا حساب سخت ہوگا، اور جسے دنیا میں سے کم حصہ ملا ہے اس کا حساب بھی آسان ہوگا، معلوم تھا۔ ہاں انہیں تشویش تب ہوتی تھی کہ ہمارے پاس نیکی کرنے کے مواقع نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، یہ تو سب تب لے گئے، ان کے پاس مواقع ہیں، وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس مواقع کم ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر ان کو تسلی دی تھی کہ اگر تم وہ تسبیح فاطمہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے برابر اجر عطا کر دے گا، اللہ کو معلوم ہے کس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں سوال فوراً انہوں نے کیا، اور لگتا یہ ہے کہ بیچ میں ٹوک کے سوال کیا، درمیان میں سے سوال کر لیا بات کے دوران، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے دوران، کہ ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو افطار کروا سکیں، اس ثواب سے محروم ہو گئے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی انہیں، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مصفۃ لبن، یہ اجر و ثواب جس کا وعدہ کیا گیا ہے روزہ کھلوانے والے کے لیے، یہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو عطا کر دے گا کہ جو لسی یا دودھ کے ایک گھونٹ پر یا پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی کا روزہ کھلوا دے۔ یعنی اس میں اگر آپ پورا بین السطور بھی سامنے رکھیں تو یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس افطاری کے وقت صرف ایک گلاس پانی ہے یا ایک گلاس لسی کا ہے یا دودھ کا مل گیا ہے، اسی میں اپنے کسی بھائی کو شیئر کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ ویسے تو ہے 50 ڈشیں ہوتی ہیں اپنے افطار کے موقع پر اور لوگوں کو جو ہے وہ پانی پر یا دودھ پر یا لسی پر ترخایا جا رہا ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ ہاں جو خود محروم ہے وہ اس طریقے سے بھی اگر افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر پورا کا پورا عطا فرما دیں گے۔ اب ان کی تسلی ہو گئی کہ یہ کام ضرور ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَصْدَعُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائیں گے، یعنی وہ حوض کوثر، کہ پھر جنت میں داخلے تک اسے پیاس تنگ نہیں کرے گی۔ جس شخص نے اسے مل گیا ایک گھونٹ حوض کوثر میں سے، اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ وہ میدان حشر کے جو طویل بڑے سخت مراحل ہیں اور بے انتہا طویل ہیں، اس کے اندر تمام مراحل وہ طے کر لے گا لیکن اسے پیاس نہیں تنگ کرے گی۔ آخری الفاظ اس خطبے کے یہ ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ، اس کا عنوان رحمت ہے۔ یعنی اس پہلے عشرے میں جو روزے کے جو بھی طریقے ہیں، آداب ہیں اور جو شرائط ہیں، ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور جو اس کی اصل روح ہے اس کو سامنے مقدم رکھتے ہوئے اس انداز سے اس پہلے عشرے کو گزار لے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ واوسطہ مغفرہ، اور جس نے درمیانی عشرے کے اندر، دوسرے عشرے کے اندر روزے کے تمام شرائط پوری کیے ہیں تو وہ اس کے لیے گویا کہ اللہ کی مغفرت واجب ہو جائے گی. وآخر عتق من النار، وآخرہ عتق من النار، اور جو آخری عشرہ ہے وہ تو جہنم سے گردن کو چھڑانے کا ذریعہ بن جائے گا، گویا اصل جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا. جو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ کامیابی کس شخص کو ملے گی، من زحزح عن النار وادخل الجنہ، کامیاب وہ ہوگا اصل میں جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، بس وہی ہے کامیاب. تو گویا جو اصل مقصود ہے اس امتحان کا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے وہ مقصود ہمیں حاصل ہو جائے گا اگر اس ماہ مبارک میں بھرپور طور پر ہم اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیں اور جو بھی اس کی شرائط اور آداب ہیں ان کو پورا کریں. یہ تو تھا وہ خطبہ استقبال رمضان کے حوالے سے. اب میں نے عرض کیا تھا کہ خود روزہ رکھنے کا اجر کتنا ہے، اجر و ثواب، بلکہ اس میں ایک اور اہم بات بھی آتی ہے کہ صحیح روزہ جو شرائط اور آداب کے مطابق ہو وہ ہے کون سا. اس کی دو احادیث ایسی آتی ہیں کہ جو بڑی لذات دینے والی ہیں ہمارے لیے. آج کل اس میں بڑی رہنمائی موجود ہے کہ روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ صبح سحری کے بعد آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور افطار ہو گیا ہے غروب آفتاب، اس کے بعد آپ نے کھانا پینا شروع کیا. روزے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانی سے، ہر قسم کے مکروہات سے بچانا، حلال چیزوں سے رک رہے اور حرام چیزوں سے باز نہیں آ رہے، یہ روزہ نہیں ہے. چنانچہ فرمایا کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ شکلن روزہ ہے، حقیقتاً روزہ نہیں ہے. طیب اور حلال چیزوں سے روکے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے، اور جو مستقلاً ناجائز ہے، کام غلط ہے، شرعاً غلط ہے، اس کا جو ہے وہ صدور ہو رہا ہے. آپ اپنے ذہن کو بھی اپلائی کریں گے تو یہ ایک بالکل الوجیکل بات. اسی طرح فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بات کہنا، غلط بات کہنا اور غلط کام کرنا اس کو نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان يدع طعامه وشرابه، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے بیٹھا ہے، یہ روزہ نہیں ہے. اصلی روزہ وہی ہے کہ جو ان شرائط و آداب کے ساتھ ہو، کہ انسان طیب اور جائز چیزیں جو اس میں پابندی آ گئی ہے کہ ان کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتا رہے، غیر شرعی حرکات سے بھی باز آئے، تب وہ روزہ ہے. اور روزہ صحیح معنی میں ہوگا تو اجر و ثواب کیا ہے؟ حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو جو سہولتیں دی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ہر نیک عمل کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے. یہ بات تو قرآن مجید میں بھی کئی جگہ آئی ہے کہ اگر برائی کرو گے تو اتنی ہی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جو تم نے غلط کام کیا، اور اگر نیکی کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا نیکیاں لکھ دیا. ایک تو یہ اس کی خاص رحمت ہے، ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ اس کی گارنٹی دی گئی ہے، یعنی خلوص کے ساتھ کیا گیا ہو. اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ان کا جو ثواب دیتا ہے. اس کی مثال سورہ بقرہ میں ہے، انفاق فی سبیل اللہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. وہ لوگ کے جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گندم کا ایک دانہ ہے اور اس کو دانے کو جب ڈالا جاتا ہے زمین میں تو اس سے جو خوشہ نکلتا ہے اس میں ہر خوش 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو رہے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں 700 گنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی کی رحمت کے بظاہر ہے۔ لیکن اس حدیث میں آگے الفاظ یہ ہے، الا صوم، سوائے روزے کے۔ روزہ جو ہے وہ ان کیلکولیشن سے ماورا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب اس کے اندر ایک ابہام ہے، یہ بتا دیا گیا کہ اس میں کوئی قاعدہ اصول نہیں ہے، وہ اصول ہیں باقی معاملات میں سوائے روزے کے، اور یہ خاص میرے لیے ہے، یعنی جو خالصتاً لوجہ اللہ ہی یہ روزہ رکھ رہا ہے اس کے لیے جو اجر و ثواب ہے، جو شہنشاہ ارض و سماوات ہے وہ اپنے مقام اور عظمت کے شایان نشان اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ تم اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، وہ کیلکولیشن سے بیونڈ ہے۔ تو روزہ رکھنے کا، صحیح معنی میں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے۔ ایک مضمون رہ گیا، انشاءاللہ وہ آئندہ اس کے اوپر گفتگو ہو سکے گی، وہ یہ ہے کہ روزے اور قرآن کا جو تعلق ہے۔ اتنی سی بات میں عرض کر دوں کہ جہاں پر ماہ رمضان کی فرضیت کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں، اس میں رمضان کا جو تعارف کروایا گیا اس میں اصل تعارف قرآن کا ہے، بعد میں ذکر ہے رمضان کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ویسے تو 12 مہینے سب اللہ کے ہیں، رمضان کا الگ سے ذکر ہو رہا ہے اور اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ رمضان کا لفظ آیا، ساتھ ہی روزہ ذہن میں آ گیا۔ قرآن ذکر کر رہا ہے رمضان کا، تو سب سے پہلے قرآن کا ذکر ہو رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر قرآن کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، قرآن کتنی عظیم نعمت ہے، ھدی للناس، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، جس امتحان میں ڈالا گیا، جو انتہائی یوں کہنا چاہیے کہ ایسا امتحان ہے کہ جو جس پر اس کے مستقبل کا دار و مدار ہے، بہت ہی سینسٹیو قسم کا امتحان، کہ اگر اس میں ناکام ہو گئے تو جہنم ہے، کامیاب ہو گئے تو جنت۔ یہ نہیں ہے کہ ناکام ہو گئے تو دنیا میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا ذرا کم تر لیول پر زندگی گزار لیں گے، نو، ناکام ہونے والا سیدھا جہنم میں ہے، کوئی تھرڈ آپشن نہیں۔ لہذا ہمیں اس ہدایت کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے، ھدی للناس، یہ ہے ہدایت نامہ پوری نوع انسانی کے لیے۔ وبینات من الھدی، اور ہدایت کی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے، یعنی آپ دیکھیں 30 پارے ہیں، یہ سارا کا سارا موضوع کیا ہے، ہدایت کتنا کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، بار بار ریپیٹڈلی مختلف اسالیب میں، مختلف پیرایا بیان میں۔ پھر فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے۔ یہ ہے ماہ رمضان کا تعارف، اجر قرآن، مقدم یہاں پر قرآن ہے۔ چنانچہ یہ دو رات کا جو قیام ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کا روزہ ہے تو رات کا زیادہ وقت قرآن کے ساتھ جا کر گزارو، اصل مطلوب یہ ہے۔ اور آخری عشرے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو بھی اٹھاتے تھے ساری ساری رات، عام طور پر تہجد میں اٹھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، لیکن رمضان کا اور خاص طور پر آخری عشرہ اس میں آپ اہتمام سے کیا کرتے تھے یہ کام۔ تو من قام رمضان ایمانا واحتسابا ومن صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے. اور جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا یعنی قرآن کے ساتھ جاگتا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی تمام گناہ جو ہے معاف کر دیے گئے. اور ایک اور حدیث میں بھی بالکل پیرل لایا گیا کہ القرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. ایک شفاعت باطلہ کا ہمارا تصور ہے، کوئی بچا لے گا اور فلاں بچا لیں گے، یہ ہمارے اپنے خیالات ہیں جسے قرآن نے کہا، جیسے یہ تصورات یہودیوں کے بھی تھے، تلک امانیہم، تمہارے اپنے من گھڑت خیالات تھے، حقیقت کوئی نہیں. ہاں ایک خاص تصور ہے شفاعت کا، روزہ شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت جو کرے گا وہ صرف اس کے حق میں جس کے حق میں اجازت ملے گی، اور وہ بات بھی کہے گا درست بات. تو بہرحال وہ بڑی پابندیوں کے ساتھ ہے. یہ روزہ اور رمضان شفاعت کریں گے اس روز جب شفاعت کی ہر شخص کو ضرورت ہوگی. روزہ یہ کہے گا یقول الصیام مناعته النوم مناعته الطعام والشهوات بالنهار، کہ میں نے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے سے اور جنسی خواہش کے پورا کرنے سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، اے میرے رب میرے حق میں اس کی شفاعت قبول فرما لے. قرآن کہے گا ویقول القرآن مناعته النوم باللیل، میں نے تیرے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ میرے ساتھ جاگتا رہا ہے رمضان کی راتوں میں. فشفعنی فی، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. بہرحال اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کی راتیں بھی قرآن کے ساتھ ہی بسر ہوں، تاکہ اس ماہ مبارک کے برکات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. اس مسجد میں تو 84 سے ہی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس سال بھی یہاں پر دور ترجمہ قرآن انشاءاللہ ہوگا. اور چونکہ آج تو مشکوک ہے، تو انشاءاللہ باقاعدہ دور ترجمہ قرآن کا آغاز کل سے ہی ہوگا. کل تو یقینی طور پر رمضان شروع ہو چکا ہوگا، اور بھی بہت سی جگہوں پر ہیں، ان کے بھی ہمارے پاس لسٹ موجود ہے. باہر ہے ہمارے کہ لاہور میں کن کن مقامات پر دور ترجمہ قرآن ہو رہے ہیں، بہت سے تو تشہیر کر کی جا چکی ہے، ورنہ یہاں سے معلوم کیا جا سکتا ہے. ندائے خلافت جو ہے ہمارا شمارہ، اس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں کہ کتنی جگہوں پر لاہور میں دورہ ترجمہ قرآن ہوگا یا خلاصہ مضامین کے پروگرام ہوں گے. لیکن رات کے زیادہ حصے کو قرآن کے ساتھ گزارنے کا اہتمام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام برکات سے پورے طور پر بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حالات حاضرہ کے زمن میں مختصر بات ہے، ابھی حال ہی میں جو سعودی عرب میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس ہوئی ہے، یہ بہت ہی خوشکن اور حوصلہ افزا ہوتی اگر اس کا انعقاد اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوتا. لیکن معاملہ کیا ہے، بہت ہی افسوسناک اور تشویشناک. اگر تو اس کا انعقاد اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوتا تو یہ بہت ہی خوش آئند بات تھی، اور تمام اسلامی ممالک بلا استثناء اس کا حصہ ہوتے. ایک طرف اسلامی ممالک ہیں، دوسری طرف طاغوتی قوتیں ہیں، تو یہ اتحاد بڑا ہی، یہ کانفرنس بڑی مبارکباد کے مستحق ہوتی. لیکن افسوس صد افسوس کہ یہ کانفرنس مسلک کی بنیاد پر تھی، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کے بدترین دشمن اور لاکھوں مسلمانوں کے قاتل امریکہ کو اس میں مرکزی اور اہم حیثیت دی گئی ہے. یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے حرکات ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ایران کو تنہا کر دیا گیا، امریکہ کی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے اس کی وار انڈسٹری کو 110 بلین ڈالرز ادا کیے گئے ہیں. رونے کا مقام. حقیقت میں امریکہ مسلمانوں کو باہم لڑوا کر اپنے ایجنڈے کی تکمیل چاہتا ہے. ظاہر بات ہے کہ طاغوتی قوتوں کی تو خواہش یہی ہے اور اس وقت وہ لیڈ کر رہا ہے. پیچھے ماسٹر مائنڈ اسرائیل ہے اور طاغوتی قوتوں کو جو لیڈ کر رہا ہے قوت کے ساتھ فورسز کے ساتھ وہ امریکہ ہے, کوئی شک نہیں. تو وہ تو اپنے ایجنڈے کی تکمیل کرنا چاہتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی صاف فرما دی ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کروا دو. مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے صلح کرانے میں دوسرے مسلمان مدد کریں. نہ یہ ہے کہ اسلام دشمن قوتوں کو بیچ میں ڈالیں اور ان کے معاملے میں انصاف سے کام لو, اور جو گروہ فیصلہ تسلیم کرنے سے انکاری ہو اس کے خلاف مل کر لڑو. سورہ حجرات میں واضح تعلیمات موجود ہیں. اس لیے کہ اس قسم کا معاملہ مسلمانوں کے اندر تفریق وہ پسند نہیں ہے, اور لڑ کر رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کرتے رہیں یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صاف صاف معلوم ہونا چاہیے کون حق پر ہے کون غلط ہے. آج مسلمان باہمی جھگڑے میں اس ملک کی مدد حاصل کر رہے ہیں جو سر تاپا مسلمانوں کی خونریزی میں ملوث ہے. لاکھوں مسلمانوں کو بے گناہ شہید کرنے کا ذمہ دار ہے. افغانستان میں جو کچھ کیا گیا اس کے لیے جو جواز پیدا کیا گیا وہ جواز انہوں نے خود حاصل کیا تھا اور الزام ڈال دیا کچھ اور لوگوں پر, مسلمانوں پر. یہ کائنات, یہ غالباً دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ اور فراڈ ہوا ہے. ٹوئن ٹاورز خود گرائے اور الزام ان پر دے کر افغانستان میں, اور وہ اس کو اسامہ بن لادن کو, افغانستان کو جو ہے وہاں پر لاکھوں شہید ہوئے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں. بالکل بے بنیاد, صریحاً جھوٹ. اور اسی طریقے سے عراق پر حملہ کیا کہ ماس ڈسٹرکشن کے ان کے پاس ویپنز ہیں اور یہ پوری نو انسانی کے لیے خطرہ ہیں, لہذا ہم دنیا کے چوکیدار ٹھیکیدار ہم اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ان کی خبر لیں گے. اور آپ کو معلوم ہے وہاں بھی لاکھوں شہید ہوئے ہیں, کتنے بے گھر ہوئے ہیں, اور آخر میں بتا دیا گیا کہ سوری, وہاں پر وہ سوری کا لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی اور وہاں کوئی ایسے ویپنز دریافت نہیں ہوئے, کوئی برآمد نہیں ہو سکے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ لاکھوں کے جو خون کیا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے. بہرحال اسلام کے کھلے دشمن امریکہ کے صدر کا سعودی عرب میں شاندار اور والہانہ استقبال ہوا ہے. اربوں ڈالر سے تعمیر شدہ محلات میں ان کی مہمان نوازی کی گئی ہے. امریکی صدر سعودی عرب سے براہ راست اسرائیل گیا ہے. یہ بھی پہلا موقع ہے کہ وہاں سے فلائٹ ڈائریکٹ گئی ہے تل ابیب اسرائیل. وہ اسرائیل جس نے فلسطینیوں پر بدترین ظلم و ستم ڈھایا. اصل میں تو چونکہ میں نے بتایا ماسٹر مائنڈ تو وہی اسرائیل ہے, لہذا یہ پھر گئے تھے انہی کے پاس یہاں سے اٹھ کے. اور وہاں کا نقشہ کیا تھا, اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے امریکی صدر سے یہ الفاظ کہے کہ دس از اور پیلس. یہ جملہ اصل میں ایک پیلس وہ ہے جو آپ وہاں سعودی عرب میں دیکھ کر آئے ہیں, اس کے ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت, اور ایک یہ ہے ہمارا یہ پیلس ہے, یہ چھوٹا سا مکان ہی ہمارا پیلس ہے. انا للہ وانا الیہ, مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام. کبھی سادہ زندگی گزارنے والے مسلمان خلفاء قیصر و کسرا کے باسیوں پر اپنا خوف اور ہیبت طاری کیے ہوئے تھے, اور آج کے مسلمان حکمرانوں پر محلوں میں رہتے ہوئے بھی کفار کا خوف طاری ہے. اس لیے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے دین سے کھلی بے وفائی اور غداری ہے, لہذا وہ وقت کے سب سے بڑے طاغوت کے سامنے سجدہ ریز ہے. یہ ہے المیہ اس وقت عالم اسلام کا. تو لہذا مسلمانوں پر جو کچھ بیت رہی ہے یہ ہمارے اپنے ہی عمل اور کرتوتوں کی سزا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مسلط ہے. ہمیں اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا ہوگا, اللہ اور رسول کا سچا وفادار ثابت کرنا ہوگا, تب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.